ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج ڈھائی پارے الحمدللہ تراویح میں مکمل ہو گئے، جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے بے شمار احکامات بیان فرمائے ہیں. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ تفصیلات تو بیان نہیں کی جا سکتی، سرسری طور پر صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ آج ہم نے تراویح میں کیا کچھ پڑھا اور اللہ تعالی نے اس میں کیا کیا احکامات بیان کیے، اور وہ بھی مکمل بیان نہیں کیے جا سکتے، ان پر اجڑتی سی ایک نظر ڈالی جا سکتی ہے. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف نیکی کا یہ کام نہیں ہے کہ آدمی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، بلکہ نیکی کے کام اس کے علاوہ بھی ہیں. اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اسی طرح اللہ کی تمام کتابوں کو سچا جاننا اور تمام نبیوں پر ایمان لانا، مال کو اللہ کی محبت میں قرابت داروں پر، یتامہ پر، مساکین پر خرچ کرنا، مسافروں پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو دینا، گردنوں کو چھڑانے پر خرچ کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو دینا، وعدے کی پابندی کرنا جب تم کسی سے وعدہ کر لو، اور صبر کرنا مصیبتوں پر، تکلیفوں پر. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بتا دی ہے کہ یہ سارے نیکی کے کام ہیں. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت تک قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. جب تک بیت اللہ میں تھے اس وقت تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ کیونکہ وہاں تو چاروں طرف نماز پڑھی جاتی ہے، تو جس طرف بھی بیت المقدس ہے، جب بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے تو بیت اللہ بھی اس طرف ہوگا، تو اس طرح سے آپ پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. تو اس لیے آپ کو ایک تسلی تھی کہ بیت اللہ کی طرف بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف بھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو تقریباً 17 مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. البتہ دل میں آپ کی یہ خواہش ضرور تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیں تاکہ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو بیت اللہ بھی درمیان میں آئے، ایسی صورت ممکن نہیں تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، جس کو دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر فرمایا، قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، نگاہوں کو بار بار آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اس حکم کے انتظار میں کہ شاید اللہ کا حکم آ جائے اور میں قبلہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں. فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم ان قریب آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو آپ کا پسندیدہ ہے، جس پر آپ خوش ہو جائیں گے. تو پھر فرمائے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، لہذا آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیجیے. حکم آ گیا. جب یہ حکم نازل ہوا، صحابہ کرام میں سے بعض کو پتہ چل گیا، بعض جو دور رہتے تھے انہیں پتہ نہیں چلا، مسجد قبلتین جو مدینہ منورہ میں ہیں وہاں پر جو نماز ہو رہی تھی وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لہذا وہ مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص ہوتا ہوا جب وہاں سے گزرا، ممکن ہے کہ کسی پہلی نماز کو اس نے وہاں پڑھا ہو اور دوسری نماز میں جب وہاں گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہاں ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے وہاں پر کہا کہ لوگوں، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آ گیا کہ اب تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. چنانچہ صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل اس قدر جلدی کی کہ اسی نماز میں انہوں نے نماز کی حالت ہی میں بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. اسی لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ مسجد کہ جس میں ایک ہی نماز میں مسجد بیت المقدس کی طرف بھی نماز ادا کی گئی اور اسی نماز میں بیت اللہ کی طرف بھی منہ کر لیا گیا، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. جو لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ تو اس مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں اور وہاں باقاعدہ اس کی پوری تاریخ ایک دیوار پر درج ہے کہ پہلے قبلہ کہاں تھا، اس کے بعد قبلہ کہاں پر ہو گیا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو قبلے کا بتا دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے، مسجد حرام کی طرف، اور دوسری بات اب کافروں کو موقع مل گیا، خاص طور پر یہودیوں کو، اس لیے کہ بیت المقدس کی طرف یہودی نماز پڑھتے تھے منہ کر کے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت یہ کیسا دین ہے کہ کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کا حکم دیتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کا حکم دیتے ہیں. تو انہیں گویا کہ اعتراض کا ایک موقع آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اعتراض کا یہ جواب دیا ہے جو جہاں سے آج تلاوت شروع کی گئی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ارے بھائی نیکی صرف یہی تو نہیں ہے نا کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو، اصل تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانو. اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دے دیا اس میں ایک آزمائش بھی تو ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب حکم آ گیا کہ نہیں بیت اللہ کی طرف منہ کرو، اب یہ دیکھا جائے گا کہ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اب چاہے وہ یہودی تھے، بعض مسلمان ہو گئے تھے، تو دیکھنا یہ تھا کہ وہ حکم عدولی کرتے ہیں یا حکم کی فرما برداری کرتے ہیں. تو اصل میں اس میں بھی آزمائش تھی. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے. یہ جو ہمیں قبلے کی طرف منہ کر کے حکم دیا گیا ہے اس لیے ہے تاکہ ہمیں یکسوئی حاصل ہوئی ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اگر میں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں اللہ تعالیٰ وہاں بھی، لیکن ہمیں تاکہ عبادت میں یکسوئی حاصل ہو جائے اس لیے ایک جانب ہماری مرکوز کر دی کہ تم سب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اب آپ سوچئے کہ اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لو، اب اسی مسجد میں ایک آدمی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا، ایک ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہوتا، تو عجیب سا ایک سما ہوتا. تو اللہ رب العزت کا جو حکم بھی ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمہیں تاکہ اطمینان قلب حاصل رہے اور تم ایک مرکز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہی وجہ ہے کہ جب بیت اللہ جاتے ہیں مسجد حرام میں، تو وہاں چونکہ بیت اللہ اللہ کا جو گھر ہے جس پر غلاف کعبہ کالے رنگ کی چادر پردہ ڈلا ہوا ہے، وہ ہے اصل میں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. اور اصل میں وہ تجلیات مرکز الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے بیت اللہ. یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کو خالی دیکھنا بھی عبادت. دوران طواف تو منع کیا کہ طواف کے دوران مت دیکھو، لیکن ویسے نماز کے انتظار میں ہے کوئی صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، 60 نیکیاں ملتی ہیں دیکھنے والے، تو خالی دیکھنے پر بھی نیکی. تو چونکہ اللہ کی مرکز، اللہ کی تجلیات مرکز الہی ہے، اس لیے ہم سب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے، چونکہ وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، کمرہ ہے، پھر جب مسجد حرام اس کے ارد گرد ہو گئی تو پوری مسجد حرام قبلہ ہو گیا، پھر اس کے بعد پورا مکہ. اس لیے کہ جیسے جیسے دور ہوتے چلے جائیں گے ہمارے لیے جہد جو ہے وہ کافی ہے. اگر ہم مثلا بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کھمبا لگا ہوا چار کونے کا، اور یہ بیت اللہ ہے مثلا، اس کو آپ سمجھ لیجئے، تو ضروری ہے کہ ہم بالکل عین کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اس میں اہتمام کرنا پڑے گا وہاں پر. لیکن جب یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا بیت اللہ کے میں نہیں ہے بلکہ مسجد حرام سے باہر ہیں، تو پوری مسجد حرام میں کسی کی طرف بھی کر لیں گے نماز ہو جائے گی. اور یہاں جب ہم موجود ہیں تو یہاں پر بھی رہتے ہوئے ممکن، بالکل ممکن نہیں ہے کہ عین کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہوں، سمت کعبہ کافی ہے. تو سمت کعبہ کی طرف اگر ہم نے نماز پڑھ لی منہ کر کے، نماز ہو گئی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، یہ ہمارے قلوب کو یکسوئی حاصل ہو جائے، تاکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ صرف نیکی کا کام ایک یہی نہیں رہ گیا، اور بھی نیکی کے کام ہیں، وہ بھی تو کرو. اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر یقین رکھو، یہ ساری کی ساری ایک فہرست جو میں نے شروع میں عرض کی ہے وہ سب نیکی کے کام ہیں جو کرنے کے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قتل کے بدلے میں قتل اس کا حکم دیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، بشرطے کہ وہاں اسلامی حکومت ہو، نظام اسلام نافذ ہو. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں اور نہ جانے کتنے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن افسوس مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے لیکن اسلام کی حکومت نہیں. وہاں پر قوانین اسلامی نہیں، خود ہمارے یہاں اسلامی قوانین بہت سے ایسے ہیں جو پامال کیے جا رہے ہیں، اور وہ احکام اسلامی نہیں ہیں جو ہمارے یہاں نافذ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں اسلامی نظام قائم فرمائے. اللہ قادر مطلق ہے, جس سے چاہیں وہ نافذ کرا دیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ہماری اپنی کوتاہی بھی ہے. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. ہم خود بھی تھوڑا سا گریبان میں جھانکیے کہ اگر آج اسلامی نظام نافذ ہو جاتا ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو دل و جان سے اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور دل و جان سے ہم خوش ہوں گے. یہ تو نافذ کرنے کی چیز ہے, جب نافذ ہو جائے گا تو اس کے انوار و برکات بھی انسان کو نظر آتے ہیں. لیکن ایک چیز نافذ ہی نہیں ہوئی, تو اسلامی حکومتیں تو ہیں لیکن خود اسلام کہیں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس محرومی کو دور فرما دے. تو یہاں پر بہرحال حکم دیا کہ قصاص کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی, قتل کے بدلے میں قتل ہے. جس شخص نے قتل کیا ہے, مرد نے قتل کیا ہے یا عورت نے قتل کیا ہے, کسی نے بھی کیا ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. چنانچہ فرما دیا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, اس کی تفصیل ہے. آزاد آزاد کے بدلے میں, اور اگر غلام ہے تو غلام کے بدلے میں, عورت ہے تو عورت کے بدلے میں, یعنی قصاص سب کے لیے. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ لوگوں اس کو ظلم مت سمجھو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر ہر آدمی اپنے طور پر بدلہ لینے کی کوشش کرے گا تو نظام زندگی مختل ہو جائے گا, نظام زندگی تلپٹ ہو کر رہ جائے گا. آج اگر قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہوتے, اس کے نتیجے میں ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ چونکہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا میں بھی کروں گا. انصاف ملتا نظر نہیں آتا, نتیجتاً قانون انسان اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. لیکن اگر اسے پتا ہو کہ قاتل بچ کر نہیں جا سکتا, چاہے جب بھی پکڑا جائے گا اس کو قتل کے بدلے میں قتل ہونا ہے, اگر اس بات کا یقین ہو, کوئی شخص اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لے گا. یہی زندگی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ایک نے اس کو قتل کر دیا, اس نے اس کو قتل کر دیا, پھر اس نے دوسرے کو قتل کر دیا, اس نے ایک اور قتل کر دیا. اس طرح سینکڑوں سالوں سے دشمنیاں چلی آتی ہیں, وہ ختم نہیں ہوتی, اور ایک انسان کے بدلے میں ایک ایک قبیلے کے کئی کئی سو آدمی مار دیے جاتے ہیں دوسرے کی طرف سے. جن قبیلوں کی دشمنیاں مشہور ہیں, قبائلی نظام ہے باقاعدہ, وہاں تو باقاعدہ اگر قاتل جو ہے وہ کوئی ہوتا ہے تو مقتول کی جو بیوہ ہے وہ بھی اپنے بچے کو یہ پڑھاتی ہے, سکھاتی ہے کہ یہ تیرے باپ کا قاتل ہے, اگر تو مرد کا بچہ ہے اس سے بدلہ لینا. وہ مر جاتا ہے تو دوسرا اور تیسرا اور پھر چوتھا, یعنی باقاعدہ یہ نظام ہے جو چلتا ہے. اور اس طریقے سے وہ ان کے خاندانوں میں اور قبائلوں میں ایسی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس سے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں, اور اس لیے ہمیشہ ہتھیار بند رہتے ہیں. ہر ایک کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملے گا ہم نہیں چھوڑیں گے, اسے موقع ملے گا وہ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ میں نظام کو لے رکھا ہے. لیکن اگر حکومتیں خود انصاف فراہم کریں اور قتل کے بدلے قتل ہو, لوگوں کو پتا ہو, تو یقیناً پھر ایسی صورت میں کبھی کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, ایک آدمی ہی قتل کے بدلے میں قتل ہوگا نا, سینکڑوں نہیں ہوں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون کو ذکر فرمایا, وصیت کا. دیکھیے تفصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ چوتھے پارے میں آئے گا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حقوق کو بیان کر دیا ہے کہ کون کتنے حصے میں شریک ہے. یقیناً جب کسی کو پیش آئے یعنی موت واقع ہو جائے کسی کی, تو فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے کہ بھائی اس کے اتنے ورثاء ہیں اور اس کا اتنا اتنا حصہ ہے. ہم لوگ جب سے اس فرائض و واجبات کو ہم نے چھوڑ دیے ہیں تو رسومات بدعات میں مبتلا ہو گئے جب سے, تو اب رسومات و بدعات میں تو ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. مرنے کے بعد, تجہیز و تکفین کے بعد, سب سے پہلا جو حکم متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وراثت تقسیم کی جائے. آج آپ دیکھیے وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی. باپ کا انتقال ہو گیا, اولاد کی میں اور بیوہ میں یہ وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی, یہاں تک کہ پھر ان میں سے کوئی مر جاتا ہے اس کی بھی اولاد ہوتی ہے پھر, یعنی پیچیدہ در پیچیدہ نظام ہوتا چلا جاتا ہے اور وراثت تقسیم نہیں ہوتی. لیکن سارے الٹے سیدھے کام خوب ہو رہے ہوتے ہیں, تیجا بھی ہو رہا ہے, چالیسواں بھی ہو رہا ہے, برسی بھی بنائی جا رہی ہے, اور اس میں خوب دبا کے جناب حلوے مانڈے اور خوب جو ہے وہ زردہ پلاؤ, بریانیاں, متنجن, یہ سب چل رہا ہے خوب. اس کے بعد کہتے ہیں جی وہ چالیسویں پہ ڈیڑھ لاکھ خرچ ہو گیا, اس میں پانچ لاکھ خرچ ہو گیا, اور وہ سارا کوشش کرتے ہیں کہ وہ سواری جو ہے جو, جو, جو مر گیا بیچارہ اس کی اس کے مال سے ہم سب کچھ کریں گے, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے میں نے بتا دیا کہ یہ سب سے پہلا حکم مرنے کے بعد یہ ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے تجدید و تکفین کے بعد. اگر کوئی شخص اس کا بیٹا ہے وہ تجدید و تکفین کے مسائل اپنی طرف لے لیتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, بہت اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مردے کو, میت کو کفن پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس عطا فرمائیں, تو معمولی بات نہیں, بہت بڑی باتیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ دین کی سمجھ نہیں ہے, ہم کوئی مر جاتا ہے باپ تو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ مردہ نہلانے والا کو مل جائے, اپنے باپ کو ہاتھ لگاتے وہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے, تلاش کرتے پھرتے ہیں, اور ملتے وہ لوگ ہیں جن کو دین اسلام کا پتہ نہیں ہوتا, جو سنت کے مطابق غسل تک نہیں دیتے ہمارے مردوں کو, ان کو تلاش کرتے ہیں, خود سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ یہ آخری خدمت ہے, اگر کسی کا باپ مر جائے تو وہ اس کے بیٹوں کو چاہیے وہ اس کو غسل دیں, اور کوئی مشکل نہیں ہے, آدمی خود بھی تو نہاتا ہی ہے, نہانا تھوڑا مشکل ہے, نہلانا آسان ہے, اس لیے کوئی ایسی مشکل بات نہیں. اور زیادہ کسی میں اگر طلب ہو تو وہ سیکھ سکتا ہے, آ سکتا ہے ہمارے یہاں, اگر دارالافتاء میں آ جائے, میرے پاس آ جائے, اور جہاں بھی کوئی اگر آدمی میں طلب ہو تو جائے, جا کے معلومات کرے. الحمدللہ بعض لوگ ایسے ہیں, ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب, ان کے والد تھے مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, سکھر میں ہوتے تھے. انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی, اپنے مریدوں کو باقاعدہ وہ غسل میت کے فضائل بیان کرتے تھے, اور کہتے تھے اللہ کے لیے سب یہ کام کرو. آج تو اس کو بھی دھندا بنا لیا نا, لیکن یہ اللہ کے لیے اگر کوئی شخص کسی مسلمان مردے کو غسل دے گا, عورت عورت کو غسل دے, مرد مرد کو غسل دے, سنت طریقہ سیکھ لے تاکہ اس کے مطابق غسل دے دے, تو بڑا اجر و ثواب, جنت واجب ہو جاتی ہے ایسے شخص پر, یعنی ایسا اجر و ثواب. لیکن یہ کہ ہم اپنے باپ اور اپنے بھائی ان کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں, انہیں سنت طریقہ آتا ہی نہیں ہے, ایک بہت ہی معمولی سا کپڑا اس کے جسم پر ڈالتے ہیں, یہاں تک کہ جب پانی ڈالا جاتا ہے تو پورا مردہ ننگا نظر آتا ہے, اور یہ ناجائز اور حرام. جس طریقے سے زندگی میں جو حصہ دیکھنا جائز نہیں ہے, مرنے کے بعد بھی وہ حصہ دیکھنا جائز نہیں, وہ حرام ہی رہتا ہے. اس لیے اس کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے کریں. اور گھر کی کوئی چادر استعمال نہیں کرتے لوگ, حالانکہ گھر میں موٹی چادر لے کر یا اس کو ڈبل ٹبل کر کے وہ اس حصے میں ڈالنا چاہیے تاکہ پانی جب ڈالا جائے تو جسم کا حصہ نظر نہ آئے. بات درمیان میں آگے, ورنہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے مرنے کے بعد جو حکم متوجہ ہوتا ہے وہ وراثت کی تقسیم کا ہے. تو ہم سارے کام کرتے ہیں, زندگی بھر برسیاں منا رہے ہوتے ہیں, پچاس پچاس سال گزر جاتے ہیں کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اگر کوئی کہہ دے بھائی مکان ہے اس کو بیچ دو, بیچ کے وراثت تقسیم کر دو, لو جی اس سے بڑا کوئی دشمن ہی نہیں ہے. کبھی باپ کو مرے ہوئے چالیس دن نہیں ہوئے اور کفن اس کا میلہ نہیں ہوا اور یہ تقسیم کی بات کر رہے ہیں وراثت کی. اگر کوئی اولاد کہہ دے پھر تو بس پتہ نہیں بےچارے کو, ساتھ اس کو تو ظالم دشمن سمجھنے لگتے. یاد رکھیے صرف دین کی ناسمجھی کی بات ہے, ورنہ بعد میں جو آپس میں باہم دست و گریبان لوگ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, شروع میں دل نرم ہوتے ہیں, شریعت کے مطابق تقسیم آسان ہوتی. کم از کم اگر آپ کسی کے پاس چلے جائیں گے وہ آپ کو بہتر مشورہ دے دے گا, اس کے مشورے پر ہی عمل کر لیجئے تو انشاءاللہ اس میں خیر اور بہتری ہوگی. تو بہرحال یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وارثوں کے تو چونکہ حصے متعین ہیں, یہ آیت جب نازل ہوئی, یعنی جب چوتھے پارے کی جب آیت نازل ہوئی تو پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی وارثوں کے حق میں, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب وارثوں کے لیے کوئی وصیت نہیں. کیوں وصیت نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, ماں کو کتنا ملے گا, اور نہ ہونے کی صورت میں کس کو کتنا ملے گا, یہ ساری تفصیلات خود بیان کر دی ہیں اللہ رب العزت نے. کسی مفتی کسی عالم کا آدمی محتاج نہیں ہے, ہم ان سے سیکھنے سمجھنے کے لیے ہے, لیکن وہ بھی وہی احکام بیان کریں گے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں, حصے متعین کر دیے ہیں کس کو کتنا حصہ ملے گا. اور یہ آیت اب کس کے حق میں رہ گئی ہے کہ اگر کسی انسان نے قرض لیا ہوا ہے یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا اس کے ذمے نمازیں ہیں, اس کے ذمے روزے ہیں, اس کے ذمے حج فرض تھا, اب یقیناً زندگی میں وہ یہ کام پورے نہیں کر سکا, تو حدیث میں آتا آپ نے فرمایا کسی کے لیے تین دن سے زیادہ گزرنے, تین راتیں نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس کی جیب میں ہونی چاہیے. یعنی آدمی وصیت لکھ کر رکھے کہ بھائی میرے ذمے اتنی نمازیں باقی ہیں, میں نے فلاں کا اتنا لیا ہوا ہے قرض, اس کو قرضے کو ادا کرنا ہے, تاکہ انسان اگر مر جائے تو اس کے مال سے سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے, اس کی طرف سے نمازیں ادا کی جائیں, اور یا اس کی جو ہے فدیہ اس کا دیا جائے، یا اگر روزے رہ گئے تو روزے کا فدیہ دیا جائے، اگر حج فرض ہو گیا تھا اس کے پاس اتنا مال تھا تو اس کے مال سے حج کرایا جائے. یہ سارے احکامات ہیں شریعت کے. لیکن مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں اس کی فکر کرتے ہیں ہم میں سے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے صرف چوما چاٹی کی کتاب بنا لیا ہے کہ چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ادب بہت کرتے ہیں، سر پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے احکامات پر عمل ہم نہیں کرتے. قرآن مجید میں آج ہی بلکہ ایک آیت جو ہے وہ پڑھی میں نے، ابھی آگے بیان بھی اس کا آ رہا تھا لیکن میں یہی بتا دیتا ہوں. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں پر سوار ہو کر آئیں ان کے سامنے اور پھر حکم بیان کریں کہ ایسا کرو تب کرو گے؟ یعنی کیا چاہتے ہو؟ اللہ نے احکام بیان کر دیے اپنے نبی کے ذریعے سے، قرآن مجید نازل کر دیا، کتاب دے دی ہمیں، تو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، کیا اب نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے ہم سے کہیں تو ہم کریں گے؟ والملائکہ، یا پھر فرشتے آئیں کہنے کے لیے. وقضی الامر، فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہو گئی تو سمجھ لو کام نمٹ جائے گا، یعنی پھر اس کے بعد ختم، پھر کوئی اور صورت باقی نہیں رہے گی. فرشتے آ کے اگر خود کہیں گے، اول تو ہم اس کا تحمل ہی نہیں کر سکتے. وقضی الامر یعنی فیصلہ کر دیا جائے گا پھر. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، اس قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو، سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے حد آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. اس میں اردو ترجمہ بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اور سندھی زبان میں بھی ہے، دیگر زبانوں میں بھی قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں. تو جو مستند ترین ترجمے ہیں ان کو آپ مطالعہ کیجئے. آج کل حال ہی میں مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آسان ترجمہ کے نام سے قرآن مجید کا آسان ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، جو نیٹ پر بھی موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، ویسے بھی موجود ہے. تو اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو اس کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، مختصر تشریح کے ساتھ بھی موجود ہے، ضرور اس کو پڑھنا چاہیے. بہرحال اب یہ حکم وصیت کا اس صورت میں ہے کہ جب انسان کے ذمے کچھ حقوق واجبہ ہوں جو ادا کرنے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت لکھ کر رکھے. تین راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ جو وصیت اس کی جیب میں موجود نہ ہو، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے ہمیں. اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر روزوں کے احکامات کو بیان کیا ہے، اور پہلے زمانے میں جو روزے ہوتے تھے اور اب اللہ نے ہمیں جو روزے عطا فرمائے ہیں اس کو قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید کو شہر رمضان میں نازل فرمایا. اور اسی طریقے سے اس کے دن کا میں روزے رکھنے کا حکم، اور رات کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا، کھانے پینے ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال کیا، اس کو ذکر فرمایا. اسی طریقے سے چاند کا ذکر آگے فرمائے، سَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، کہ چاند جو بڑھتا گھٹتا ہے کیوں ہے؟ اس سے ہمیں اپنی عبادات کا پتہ چلتا ہے، مہینوں کا پتہ چلتا ہے کہ آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے، اب جو ہے وہ حج کا مہینہ آ گیا، حج کس دن کس تاریخ کو ہوگا، اور رمضان کی پہلی تاریخ، کیونکہ اس سے عبادات جو ہے وہ منسلک ہیں، اس لیے اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے پورا مرتب فرمایا ہے، اس کو یہاں پر ذکر فرما دیا. ایسے ہی پھر جہاد کا ذکر اللہ نے فرمایا، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اس زمانے میں یہ حکم نازل فرمایا کہ ان کافروں کو جہاں پاؤ وہاں مارو، یعنی جب مسلمانوں کو وہ تنگ کرتے تھے اور ان کا جینا محال کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا. پھر تفصیلات ہیں اس سلسلے میں، تو جہاد کے احکامات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایسے ہی اللہ نے حج اور عمرے کے سلسلے کی تفصیلات کو بیان فرمایا، الحج اشہر معلومات میں حج کے مہینوں کا ذکر فرمایا کہ کون کون سے مہینے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر اس میں حج فرض ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس میں احکام موجود ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جوئے کو، سٹے کو، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا، جوئے کو حرام قرار دیا، اور فرمایا کہ قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں یعنی خمر اور میسر، خمر کہتے ہیں شراب اور میسر کہتے ہیں جوئے کو، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ دونوں ناجائز اور حرام کام ہیں. اس میں ظاہری طور پر تو ہمیں تھوڑا سا نفع نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں جو نقصانات ہیں اس کا انسان کو ادراک نہیں ہے. جوئے میں بظاہری نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جناب لاکھوں روپے جیت لیے، ایک طرف تم نے جیت لیے لیکن دوسرا ہار بھی تو گیا، اور بعض اور وقت تو دوسرے اپنے جائیداد تک گنوا بیٹھتے ہیں، بعض جواری تو اپنی بیوی کو ہار جاتے ہیں جوئے میں، اور نہ جانے کیا کچھ پیش آتا ہے. فرمایا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو اس کے منافع، یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان سے بچو. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے حیض و نفاس کے مسائل کو بیان فرمایا، لازمی بات ہے کہ خواتین ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ان سے جو متعلق مسائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. حیض کی حالت میں مرد کے لیے کیا احکامات ہیں, خود عورت کے لیے کیا احکامات ہیں, اس کو یہاں پر ذکر کیا. اسی طریقے سے قسموں کا بیان فرمایا کہ قسمیں لوگ کھا لیتے ہیں, ان قسموں کے کیا احکامات ہیں, اس کی تھوڑی سی تفسیر انشاءاللہ ساتویں پارے کے شروع میں آئے گی تو وہاں پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اسی طریقے سے طلاق کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا کہ طلاق کتنے قسم کی ہوتی ہیں اور کس طریقے سے طلاق دینی چاہیے, اس کی بھی تفصیل پانچویں پارے میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی. لیکن بہرحال یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ ایک طلاق اگر کسی نے دی ہے تو اس طلاق سے رجوع کیا جا سکتا ہے, دو اگر دی ہیں تو بھی رجوع کیا جا سکتا ہے, کسی نے اگر دونوں طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں تو بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. اور رجوع کب کر سکتے ہیں, یعنی تین حیضوں کے درمیان. اور اگر کسی عورت کو حیض نہیں آتا تو ایسی صورت میں تین مہینے اس کے اندر رجوع کر سکتا ہے. اگر رجوع کر لیا اس نے طلاق رجی کے اندر جب رجوع کر لیا تو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی, بس وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے طلاق سے رجوع کرتا ہوں یا اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو رجوع ہو جاتا ہے. اس میں سارا اختیار مرد کے پاس ہے, اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو رجوع نہیں ہوگا, رجوع کر لے گا تو ہو جائے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر کسی نے طلاق دے دی اور تین طلاقیں دے دی تو یاد رکھیے کہ پھر اس صورت میں وہ عورت اس کے لیے مطلقاً حرام ہو جائے گی. آج ہی ابھی مغرب کے بعد ایک صاحب آئے اور یہی مسئلہ ان کو درپیش تھا, تو اس پر وہ حیرت بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی وہ فلاں فرقے میں نہیں ہے, فلاں مذہب میں نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا تعلق کس سے ہے, آپ آج تک جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں آج اس کو چھوڑنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہی تو خواہشات نفسانی ہیں کہ جہاں ہماری خواہش کے خلاف کام ہو رہا ہو ہم فوراً پٹری بدل دیتے ہیں. اسی کا نام خواہشات نفسانی پر عمل کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ چاروں ائمہ اکرام حق ہیں, ان کو ہم حق مانتے ہیں, اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جو جس کی پیروی کرتا ہے اس سے ہٹے نہیں, پھر اسی پر عمل کرے, اس لیے کہ ورنہ پھر خواہشات نفسانی پر عمل ہوگا. جو اچھا لگے گا مسئلہ وہاں پر چلے جائیں گے. ایک چیز ایک مسئلے میں مسلک میں حرام ہے, دوسرے میں حلال ہے, تو ہمارا دل چاہ رہا ہے تو یہاں کا مسلک اختیار کر لیتے ہیں یا حلال. اس یہ خواہشات نفسانی, تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے. آدمی اگر حنفی ہے تو حنفی رہے. اصل میں دیکھیے اس میں خدا نہ کرے کوئی یہ نہیں ہے کہ دین کی کئی قسمیں ہیں. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اور جس طریقے سے ائمہ اکرام نے جو سمجھا, یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ 1400 سال گزر گئے, آج یہ چاروں ائمہ ورنہ ائمہ اکرام تو بے شمار گزرے, اور خود جو ہے وہ ایسے ائمہ اکرام بھی تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے کسی کی, اس لیے کہ ان پہ تقلید ضروری نہیں تھی, وہ خود عالم باعمل تھے. اللہ نے انہیں اتنا علم دیا تھا کہ وہ خود جو ہے اجتہاد کر سکتے تھے. اگر آدمی کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن آج کس میں وہ صلاحیت موجود ہے ذرا پتہ تو چلے. جتنی شرائط ہیں ایک مجتہد کے لیے, شاید آج وہ خال خال ایک دو میں کسی موت ہوں, وہ عام طور پر وہ شرائط نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس سوائے تقلید کے اور کوئی چارہ کار نہیں. اس لیے خدا نہ کرے اگر ایک ہی مجلس میں چاہے غصے میں چاہے نشے میں ایک آدمی طلاق دے دیتا ہے تین, تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں, اب اس سے رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا. اس کی تفصیلات ہیں. اور اس معاملے کے اندر چاروں کے چاروں مسالک, چاہے وہ شافعی ہوں, چاہے وہ حنبلی ہوں, چاہے وہ مالکی ہوں, چاہے وہ حنفی ہوں, سارے کے سارے ائمہ اکرام متفق. اس لیے اس سے ان مسائل کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ تین طلاقوں کو ایک مانتے ہیں, ہمارے کچھ غیر مقلد حضرات ہیں, تو ٹھیک ہے, ہم انہیں کچھ نہیں کہتے, وہ اپنے مسلک پہ عمل کرتے رہیں, اس لیے کہ وہ ہیں ہی اس مسلک کے. اگر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آزادی ہے, جو چاہے کریں. لیکن آپ جب اس مسلک پر چل نہیں رہے تو اس کے بعد اس موقع پر اپنے مسلک کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب آپ کریں گے تو یہ خواہشات نفسانی کی اتباع ہے, کیونکہ ہوائے نفس سے ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں, اس میں ہمارے نفس پر زد پڑتی ہے, اس لیے اپنے مسلک کو چھوڑ کے دوسرا مسلک اختیار کرتے ہیں. یہ جائز نہیں, اس سے بچنا چاہیے. اس کی تفصیلات ہیں. اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تفصیلات میں نہیں جایا جا سکتا, صرف میں مختصر ساز میں نے کر دیا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے یہاں پر رضاعت کا بیان کیا گیا ہے. طلاقیں جب ہو جاتی ہیں, بچہ ہے عورت کے پاس, رضاعت, دودھ کون پلائے گا, اور جب دودھ پلائے گی عورت تو اس کا خرچہ کون دے گا, نفقہ کون دے گا, یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے عدت کا ذکر فرمایا کہ جب عدت کتنی ہے. عدتیں مختلف ہیں. بعض عدتیں وہ ہیں, یعنی اگر ایک خاتون ہے طلاق ہو گئی, اس کی عدت جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت اور, پھر اگر دخول سے قبل طلاق ہو گئی اس کا معاملہ اور، اسی طریقے سے موت کی عدت اور ہے، موت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. بعض لوگ ہر عدت کو عدت شمار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب کے 4 مہینے 10 دن، تو ایسا نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن صرف موت کی عدت، کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی عورت ہے جسے حیض نہیں آتا، اس کے لیے پھر 90 دن. تو بہرحال اس میں بھی تفصیلات ہیں، جب کبھی ضرورت پیش آیا کرے تو مسائل رجوع کرنے چاہیے تاکہ ہمیں مسائل کا ادراک ہو. یہ صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہماری زندگی گزارنے کی، جس سے ہم غافل ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے یہاں پر ایک مسئلہ، ایک بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا ہے. میں مختصر سے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ تقریباً بنی اسرائیل کے لوگ ایک جگہ رہتے تھے اور وہاں پر ایک بیماری آ گئی، ایسی بیماری تھی جس سے لوگ ہلاک ہو رہے تھے. تو وہ ڈر موت کے خوف سے وہ لوگ بھاگے اور اللہ نے ان کی تعداد یہاں لکھی ہے، وہم الوف حضر الموت. اور الوف کا لفظ جو ہے وہ 10,000 سے اوپر کے لیے آتا ہے، یعنی ان کی جو تعداد تھی تقریباً 10,000 سے اوپر تھی. حضر الموت، موت سے بچنے کے لیے وہ بھاگے وہاں سے، اپنے شہر سے نکلے. اور نکلنے کے بعد ایک دو پہاڑ تھے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یعنی ایک وادی تھی، اس وادی میں انہوں نے قیام کیا. اب چونکہ یہ موت سے ڈر کر بھاگے تھے، اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو موت سے ڈر کر، بعض لوگ جو ہے وہ لڑائی سے ڈرتے ہیں کہ مر نہ جائیں، مجاہدین یعنی. اصل تو یہ صحابہ کرام کو سنایا گیا کہ تم جو ہے جہاد کرنے سے مت ڈرو، جس کی موت آنی ہے وہی مرے گا، نہیں آئی تو ساری زندگی لڑائی کرتے ہوئے گزر جائے گی، لیکن زندگی جہاد اگر شہادت نہیں لکھی تو نہیں آتی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جہاد کرتے رہے، یعنی جب زمانہ کفر میں تھے تب بھی لڑائیوں میں حصہ لیتے تھے اور بڑے لیڈر تھے بڑے اپنے، اور جب مسلمان ہو گئے اس وقت بھی پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو سیف اللہ کا لقب دلایا، اللہ کی تلوار. اس لیے کبھی وہ تلوار میان میں نہیں گئی، پھر باہر ہی رہی اور ہمیشہ جہاد و قتال کرتے رہے. لیکن جب انتقال ہوا تو بستر پر انتقال ہوا. اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ان بزدلوں کو میری طرف سے پیغام دے دو جو لڑائی میں جانے سے ڈرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گئے تو ہماری بیویاں جو ہیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے یا ہم مر جائیں گے. تو انہیں بتا دو کہ میں نے ساری زندگی جہاد کرتے ہوئے گزاری، لڑتے ہوئے گزاری، لیکن آج مر رہا ہوں اپنے بستر پر. تو موت اللہ کے اختیار میں ہے. اس بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور صحابہ اکرام کو یہ اس بات کی ترغیب دی کہ تمہیں جب کبھی جہاد تم پر فرض ہو جائے تو پیچھے مت ہٹو بلکہ آگے بڑھو، اس لیے کہ یہ موت زندگی اللہ کے اختیار میں. تو وہم الوف حضر الموت، جب وہاں پر آ کر وہ جمع ہو گئے، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجے، دو فرشتے بھیجے، ایک اس پہاڑی پر ایک اس پہاڑی پر. انہوں نے آ کر ایک چیخ ماری، فقال لهم الله موتوا، انہوں نے کہا مر جاؤ، سب مر گئے، سارے کے سارے مر گئے. اب لازمی بات ہے کہ جب قرب و جوار کے لوگوں کو پتا چلا کہ 10,000 اموات ہو گئی ہیں، ان 10,000 امواتوں کو کون جمع کرے، کون تجہیز و تکفین کرے؟ لہذا انہوں نے یہ کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک جو ہے وہ چار دیواری سی کر دی تاکہ بس، اور ان کو وہی ان کی قبر بن گئی، یہاں تک کہ وہ گل سڑ گئے، ہڈیاں رہ گئیں، گل گئے. ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہاں سے اللہ کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پر ہڈیاں ہیں مردوں کی، انسانوں لگتا ہے ایسا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی اجتماعی موت واقع ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالی نے پورا واقعہ ان کو بیان کیا کہ یہ موت سے ڈر کر جو ہے وہ بھاگے تھے، اس لیے ہم نے انہیں موت دے دی. ہم نے کئی واقعات ایسے پڑھے، کراچی کے حالات جب خراب ہوئے بہت سے لوگ یہاں سے اسلام آباد بھاگے، اور جب وہاں چلے گئے وہاں جا کے موت آ گئی. تو موت سے مفر نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو موت آئے گی. تو بہرحال جہاں حالات خراب ہوں بے شک آپ وہاں مت جائیے. اور تعاون کی بیماری ہے، دوسری بیماریاں ہیں جو لگتی ہیں، تو وہاں کا حکم بھی یہ ہے کہ وہاں سے نکل کر دوسری جگہ نہ جاؤ اور دوسری جگہ والے وہاں نہ آئیں، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں ادھر سے ادھر منتقل نہ ہو. اور اس میں ایک حکم حکمت یہ بھی ہے کہ جن کے پاس مال ہے دولت ہے وہ تو چلے جائیں گے، بیچارے ایسے لوگ رہ جائیں گے کہ جو اپنا علاج تک بھی نہیں کرا سکتے. اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ سب وہیں رہو، کوئی بھی وہاں سے نہ نکلے. اور دوسرے لوگوں کو کہہ دیا کہ تم وہاں مت آؤ. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شام میں تعاون پھیلا اور حضرت عمر فاروق تشریف لانا چاہتے تھے، جب وہاں آپ کو پتا چلا کہ تعاون ایسا پھیلا ہے کہ سینکڑوں صحابہ کرام اس تعاون کے مرض میں جو ہے وہ شہادت انہوں نے حاصل کی, کیونکہ تعاون پہلے زمانے میں عذاب الہی تھا, پھر اللہ نے اس امت کے لیے اس کو شہادت کا ذریعہ بنا دیا. اب تعاون کی بیماری جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے عذاب نہیں. تو صحابہ کرام میں بے شمار صحابہ کرام حضرت معاذ بن جبل, حضرت عبیدہ اور دیگر صحابہ کرام بڑے بڑے, وہ اس تعاون کی بیماری میں, یعنی ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کو دفنا کے آئے, گھر پہنچے دوسرا بیماری مبتلا ہو گیا, اور آنن فانن ان کو گلٹی نکلتی تھی ایک, اور کچھ ہی وقت کے اندر وہ مر جاتے تھے, پھر ان کو دفنانے جانا پڑتا تھا. اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں میں وہ بیماری پھیلی. حضرت عمر فاروق نے یہ حکم بھی دیا کہ بھئی کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر جو ہے آب و ہوا جہاں کی اچھی ہو, وہاں پر چلے جاؤ تاکہ یہاں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے بچت ہو جائے, لیکن موت کے ڈر سے نہیں بھاگو. کسی اور ضرورت کے تحت اگر جانا چاہو تو حرج نہیں ہے جانے میں, لیکن صرف اس نیت سے جانا کہ میں بچ جاؤں مروں گا نہیں اگر چلا جاؤں گا, یہ صحیح نہیں, اس سے بچنا چاہیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے, میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے آپ اس طرح کریں. آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دعا سکھلائی کہ یہاں پر ان کو خطاب کرو کہ جتنے بھی روح یہاں پر جسم ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ان پر گوشت پوش آ جائے, وہ جمع ہو جائیں, پھر گوشت پوش چڑھ جائے, ان کے پٹھے درست ہو جائیں. پھر حکم دیا روحوں کو کہ جن کی روحیں ہیں وہ اپنے اپنے جسموں میں واپس چلی جائیں. جب روحیں آ گئیں سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, 10,000 افراد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں پر ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے یہ اس پر یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے. اس کو یہاں پر فرمایا کہ وہم علوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم, پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. ثم کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں یہ تراخی کے لیے آتا ہے, تراخی کا مطلب ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد, کتنا عرصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ثم احياهم ان اللہ لذو فضل على الناس, اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر. ولكن اکثر الناس لا يشكرون, لیکن لوگوں میں اکثر شکر نہیں کرتے. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ہر ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں, یا اللہ ہم سب کو شفاء کامل عطا فرما, ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما, اور صحت و سلامتی ہمیں عطا فرما, ہمارے گھروں میں صحت و سلامتی عطا فرما. اے اللہ, کام دین پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید صحیح طریقے پر پڑھنے کی, سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ, اب تک جو قرآن مجید سے ہم نے اعراض کا رویہ اختیار کیا ہے, اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرما, دل و جان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے, یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. خصوصیت کے ساتھ اے اللہ, ہمارے والدین, عزیز اقارب, رشتہ دار, دوست احباب, جو بھی اس دنیا سے چلے گا ان کی مغفرت فرما. ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے اے اللہ, جو جن کا انتقال ہو گیا, سب کی مغفرت فرما. اے اللہ, اپنے فضل خاص سے خصوصاً ہمارے بھائی زعیم آفتاب صاحب, بھائی سلیم صاحب اور دیگر جو احباب اس دنیا سے چلے گئے, ان سب کی مغفرت کاملہ فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.